السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ ریویژن کلاس عقیدہ واسطیہ. الحمد کے معنی کیا ہیں؟ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہم کس کے لیے کس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا شکر بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ اللہ کون ہوتا ہے؟ یہ اللہ کیوں کہتے ہیں ہم؟ کیا معنی ہے اس کا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور وہ تمام صفات و کمال میں سب سے اعلیٰ ہے، یعنی اس کی صفات سب سے اعلیٰ ہیں، اسی لیے اس کی عبادت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. رسول کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں، عورتوں کو رسالت نہیں ملی، ایسا مرد جس کی طرف وحی کی جائے اور جو صاحب شریعت ہو اور اسے تبلیغ کا حکم بھی دیا جائے، ٹھیک ہے، وہ رسول ہوتا ہے. اچھا، ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ رسول کے، کسی ولی کے، یا اللہ تعالیٰ کے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. کوئی مثال مل سکتی ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول سے فرمایا کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے؟ کس کے لیے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ جب رسول کیا چاہ رہے تھے، کس کی ہدایت چاہتے تھے آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب. تو ہدایت کوئی انسان نہیں دے سکتا، ہدایت صرف اللہ کے اختیار میں ہے. اچھا، ہدایت کیا ہوتی ہے؟ یعنی ہدایت ہم کس کو کہیں گے؟ کون سی ہدایت کو ہدایت کہیں گے؟ جو اللہ کی طرف سے آئی ہو، جسے رسول نے ہمیں بتایا ہو، ٹھیک ہے، وہی ہدایت ہدایت ہوگی. ورنہ دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کو کہیں کہ ہماری طرف آؤ، ہماری بات صحیح ہے، ہے نا. بہت سارے نظریات، بہت سارے خیالات لوگوں کے ہوں گے، بہت سارے الگ الگ عقیدے لوگوں کے ہوں گے، تو کہیں گے ہماری طرف آؤ. لیکن وہ سب کیا ہوں گی؟ گمراہی ہوں گی. صرف ایک سیدھا سچا راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت والا، اللہ کا راستہ. تو اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہوتی ہے، وہی صحیح ہدایت ہوتی ہے. دین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اور کئی معنی مراد ہیں، کوئی ایک بھی آپ بتا دیں تو کافی ہے. دین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دین بدلے کو بھی کہتے ہیں، ہے نا، وے آف لائف بھی ہے، اور ہر وہ حکم جسے اللہ تعالیٰ نے شریعت قرار دیا ہو، وہ بھی دین ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم کیسے اپنے رب کو پہچانیں گے؟ کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں اپنے رب کو پہچاننے کے؟ اس کے اسماء و صفات سے، اس کی ذات سے، اس کی صفات سے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، کائنات کی نشانیوں سے پہچانیں گے. اور جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، اس وقت ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے بچانے والی، تو اس وقت بھی انسان کے دل کے اندر سے جو تڑپ نکلتی ہے، وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. دین کی معرفت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یعنی ہمارا دین، دین اسلام کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ دین اسلام ہے؟ قرآن سے، صحیح احادیث سے. اور رسول اکرم کے پاس جبریل امین آئے تھے نا، انہوں نے پوچھا تھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، تو انہوں نے، رسول اکرم نے حدیث سے ہی ہم کو بتا دیا تھا، جوابات سارے مل گئے تھے ہم کو الحمدللہ. تو ہمارا دین ہمیں کہاں سے پتا چلے گا؟ دین کے بارے میں کون سے سورسز ہوں گے ہمارے اس سے معلومات لینے کے؟ صحیح احادیث، قرآن کے بعد صحیح احادیث. اب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، یہ عمل کر کے بھی ہم کو دکھانا ہے، عمل کر کے دکھانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایمان کی شہادت آپ دیں گے، یا جو ڈیفینیشن ہوگی وہ کیا ہے؟ وہ جو تین باتوں پر مشتمل آپ کو ڈیفینیشن سکھائی گئی تھی. اچھا، ایک اور بھی بات ہے، دیکھیں، آپ کے لیے سوالات صرف عقیدہ واسطیہ میں سے آئیں گے، کتاب عقیدہ واسطیہ سے، جو اس سے پہلے ہم نے اصول ثلاثہ پڑھے تھے، اس میں سے سوالات نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. دل میں تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور عمل سے اس کا ثبوت پیش کرنا، اس کو عربی میں کس طرح سے کہیں گے؟ تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اور عمل بالجوارح. تو ہمارے اعضاء اس کی تصدیق کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں. تو زبانی اقرار کافی ہو سکتا ہے ایمان لانے کے لیے؟ ایمان کے لیے نہیں. اور کیا صرف دل میں ایمان لانا کافی ہے؟ نہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، عمل سے ثبوت بھی ضروری ہے، اور دل میں تصدیق بھی ضروری ہے. اچھا، توحید کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ تین قسم کی. کون کون سی؟ توحید ربوبیہ، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیہ. ٹھیک ہے. توحید ربوبیہ میں کیا چیز آتی ہے؟ یعنی یہ اعتقادی عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، یعنی پالنے والا ہے، تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے، تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا وہ ہے، اکیلا تمام مخلوقات کو نعمتوں سے نوازنے والا وہی ہے، اور اسی نے انبیاء بھیجے اعمال صالحہ انجام دینے کے لیے. اور توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام جو اس کی صفات میں عظمت اور جلال اور جمال اس کے ساتھ متصف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے اندر یہ تمام صفات کمال موجود ہیں، وہ اس میں منفرد اور یکتا ہے. اور جو بھی اسماء و صفات اس نے قرآن میں یا رسول اکرم نے ہم کو بتائے ہیں، ان کو ثابت سمجھنا اور ان کو ماننا, اس پر یقین رکھنا, ٹھیک ہے؟ کیونکہ جہمیہ فرقہ تھا نا, جن لوگوں نے اللہ تعالی کی صفات کا انکار کر دیا تھا, اور بھی بہت سارے فرقے تھے. اور الوہیت سے کیا مراد ہے؟ الہ, اس کو ماننا, یعنی اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا, اسی کے آگے جھکنا, اسی سے دعائیں مانگنا, اسی کے لیے عبادت کرنا, دین کو اس کے لیے خالص کر دینا, یہ توحید الوہیہ ہے. تو امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا آپ کے. تو دل سے بھی اللہ تعالی کی تمام وہ جو باتیں ہیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں, اس پر یقین رکھنا, اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا. تمام انبیاء کون سا دین لے کر آئے تھے؟ کیا الگ الگ سب کے دین تھے یا ایک ہی تعلیمات تھی, ایک ہی دین تھا؟ جی, دین اسلام. توحید اسماء و صفات کے اپوزٹ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا تھا ایک فرقہ تھا کہ کن لوگوں نے اللہ تعالی کی صفات کو معطل قرار دیا. تو اسماء و صفات کے اپوزٹ میں جو فرقہ کھڑا ہوا, ان لوگوں نے اللہ کے ناموں کے بارے میں تعطیل اور تشبیہ سے کام لیا, یعنی یا تو انہوں نے اس کی مثال دی, تشبیہ دی, یا معطل کر دیا اللہ تعالی کی صفات کو, ہے نا؟ ابھی ہم پیچھے پڑھ رہے تھے, حال ہی میں ہم نے پڑھا. جی, معتزلہ اور جہمیہ فرقہ تھا یہ. تو ان لوگوں نے کیا کہ اللہ تعالی کی صفات کی نفی کی اور ان کو معطل قرار دیا. تو یہ تعطیل ہے, کیونکہ پھر یہ چیز توحید کو ختم کر دیتی ہے. اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی, تو یہ تشبیہ بھی اس کی توحید کو ختم کر دیتی ہے. تو لہٰذا انہوں نے اسماء و صفات کے خلاف تعطیل اور تشبیہ کی, اور یہی چیز پھر توحید کے خلاف ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جب درود پڑھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی ان اللہ و ملائکتی یصلون علی النبی, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رسول اکرم کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے فرشتوں کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بھی جو ان اللہ و ملائکتی یصلون علی النبی, کہ اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے اس میں. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے رسول اکرم کی تعریف فرما رہے ہیں. اعتقاد کے معنی کیا ہیں؟ عقیدہ, یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اعتقاد یا عقیدہ, کے کی معنی کیا ہے؟ کس سے نکلا ہے اعتقاد یا عقیدہ؟ گرہ نوٹ. جو انسان اپنے دین کے معاملے میں جو طریقہ اختیار کرتا ہے وہ عقیدہ کہلاتا ہے. اور آپ کو شروع میں بھی لکھایا گیا تھا عقیدے کے بارے میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ان کی امت بہت سارے فرقوں میں بٹ جائے گی. کون سا گروہ ہے جو صحیح راہ پر قائم رہے گا؟ کون سا ہے وہ فرقہ جو اللہ اور اس کے رسول کو, ان کی تعلیمات کو تھامے رکھے گا؟ وہ جو اللہ کے رسول کی امت میں سے حق پر رہے گا, ٹھیک ہے؟ جو قرآن اور سنت کو تھامے رہے گا, جو حق پر جمع رہے گا. اب ایمان کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں, تو ایمان کتنی چیزوں پر لانا ضروری ہے؟ جو ہم کو شروع میں ہی سکھا دی گئی ہیں, اس چیز پر, اللہ پر, رسولوں پر, کتابوں پر, فرشتوں پر, اور اچھی اور بری تقدیر پر, اور آخرت کے دن اٹھائے جانے پر, ٹھیک ہے؟ یہ تو بیسک چیز ہے, امید ہے آپ کو معلوم ہی ہوگی. اچھا, ہمارا تمام رسولوں کو ماننا ضروری ہے یا ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے؟ سب کو ماننا ضروری ہے. یہود نصارہ کا کہنا کیا تھا؟ نصارہ کس وجہ سے گمراہی میں پڑ گئے؟ وہ کیا مانتے ہیں؟ کیا ان کا غلط عقیدہ یا نظریہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نعوذ باللہ. ان لوگوں نے نعوذ باللہ تین خدا بنا لی نا. ان تہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باز آ جاؤ, تم یہ مت کہو کہ خدا تینوں میں کا ایک ہے, ایک میں کا تین ہے, اس سے باز آ جاؤ. جو عقیدہ تثلیث ہے ان کا ماننا, تو یہ عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ یہ شرک ہے اصل میں. نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, نہ وہ کسی کی اولاد ہے, نہ وہ کسی کا محتاج ہے. تو نصارہ کا عقیدہ کیا ہوا؟ گمراہ کن عقیدہ ہے وہ. تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی خیر اور شر ہوتا ہے, یا آپ کی زندگی میں جو بھی اچھا یا برا ہوتا ہے, وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اچھا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے, جو برا ہو تو اللہ کی طرف سے نہیں. نعوذ باللہ, پھر تو آپ اللہ تعالیٰ کو قدرت کاملہ والا مان ہی نہیں رہے ہیں, ہے نا؟ یہ نہیں کہہ سکتے آپ. ہاں, لیکن جو شر بھی ہوتا ہے, اگر اللہ کی طرف سے یعنی ہم مانے کہ شر ہوا ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے, لیکن ایکچولی وہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہی ہوتی ہے. ایون اگر ہمارا نقصان بھی ہوا ہے تو اس میں ہماری ضرور بہتری رہی ہوگی, یہ ہمارا ماننا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے؟ تو کوئی بھی چیز, یعنی ذرہ برابر چیز بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے باہر نہیں ہے. پوری دنیا میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ایسی نہیں جو اس کی تقدیر اور اندازے سے سرتابی کرے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ہو رہا ہے. تقدیر اور مقدار سے کوئی بھی کنارہ کش اور علیحدہ نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی کوئی لوہے تقدیر میں کھینچے ہوئے خط سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی تنہا اپنے بندوں کے افعال کا, ان کی تمام, چاہے وہ اطاعت ہو یا گناہ ہو, سب کا پیدا کرنے والا ہے. اس نے اپنے بندوں کو جو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے اور جس سے روکا بھی ہے یا جس نے خود مختار بنائے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ہر خیر و شر اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اندازے کے ساتھ واقع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بلا روک ٹوک کر گزرنے والا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے ارادے پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تقدیر پر ایمان لانا ہے، کیونکہ ایک فرقہ پیدا ہوا تھا، آپ کو معلوم ہوگا، جو قدریہ فرقہ تھا، اور ان لوگوں نے بھی اعتدال سے ہٹ کر کام لیا اور گمراہ ہوئے۔ اسی لیے جو اللہ تعالیٰ کا تعارف اگر پیش کرنے کی بات کی جائے تو ہم کیسا کریں گے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اپنا تعارف، یا جو رسول اکرم نے ہمیں صحیح احادیث سے بتایا ہے، سنت سے، وہی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ نہ اس کے لیے کوئی کیفیت ہے، نہ کوئی مثال ہے، نہ اس میں ہم کوئی تحریف کر سکتے ہیں، نہ کوئی تعطیل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چار لفظ یاد رکھیں آپ، نہ تحریف کی جا سکتی ہے، نہ تعطیل کی جا سکتی ہے، نہ کیفیت بیان کی جا سکتی ہے، نہ تمثیل بیان کی جا سکتی ہے، نا لیس کمثلی شیء۔ اور امام مالک کا وہ جواب آپ کو یاد ہونا چاہیے زبانی، آپ کو کہیں پر بھی وہ جواب مل جائے گا۔ تو تحریف تو کیا ہے اصل میں؟ کہ کسی ٹیکسٹ کو ہی چینج کر دینا، ہے نا، یعنی اس جگہ سے وہ الفاظ ہٹا کر اپنے مطلب کے الفاظ وہاں ڈال دینا، وہ تحریف ہے۔ اس لیے تحریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تغیر اور تبدل، چینج کر دینا۔ تو ایک لفظی تحریف ہوتی ہے، ایک معنوی تحریف ہوتی ہے۔ اہل کتاب نے کیا کیا تھا؟ دونوں قسم کی تحریف کی۔ اور آج مسلمانوں نے کون سی تحریف کی ہے؟ جو نام نہاد مسلمان ہیں انہوں نے لفظی تحریف تو نہیں کی، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، تو ان لوگوں نے معنوی تحریف کر دی، ہے نا، یعنی لفظ کو اصل صورت پر باقی رہنے دیا جائے لیکن اس کے معنی اور مطلب کو بدل دینا۔ جیسے کہ بعض اہل بدعت نے غضب کی تفسیر انتقام کے ارادے سے کی ہے، اور لفظ رحمت کا معنی انعام کا ارادہ کیا ہے، اور قدرت کے لفظ سے کچھ اور مراد لیا ہے۔ تو اس سے کیا ہے، یعنی معنوی تحریف کر دینا وہ جائز اور درست نہیں ہے۔ جو فرقہ جہمیہ والوں کو، جس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا، استوا، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، تو انہوں نے اس کا انکار کیا اور ایک حرف کا اضافہ کر دیا، اور یوں کہا استولا، یعنی غالب اور قابض ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو کچھ لوگوں نے، یہودیوں نے بھی لفظی تحریف کی، جہمیہ فرقے نے بھی لفظی تحریف کی، اور کچھ لوگ اس کی معنوی تحریف کرتے ہیں۔ اور تعطیل کیا ہے؟ یہ علل سے نکلا ہے یہ لفظ، جس کے معنی ہوتے ہیں خالی اور فارغ، یہ ترک کرنا۔ لیکن یہاں پر ہم جب قرآن اور سنت میں اس کا معنی پڑھتے ہیں تعطیل کا، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا، نفی کرنا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہ سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تعطیل اس حقیقی معنی کی نفی کرنا ہے جس پر کتاب اور سنت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اور تعطیل کس نے کیا تھا، کون سا فرقہ تھا، آپ کو اب یاد ہونا چاہیے، کون سے فرقے نے تعطیل کی تھی؟ جہمیہ اور معتزلہ۔ ایکچولی معتزلہ ہی پہلے تھے اصل میں، دیکھا جائے تو پہلے معتزلہ فرقے کی وہ ہی شروعات، اس کے بعد جہمیہ فرقہ بنا، کیونکہ جہمیہ فرقہ بعد میں ان کو نام دیا گیا، کیونکہ جو جہمیہ فرقے کا بانی تھا ایک شخص تھا، یہ نام بھی آپ یاد رکھیں، جاد بن درہم اور جہم بن صفوان، یہ دو لوگ تھے جنہوں نے اپنے باطل نظریات پیش کیے۔ ان کو عید الاضحیٰ کے دن ہی سر عام قتل کیا گیا تھا تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ بہت مشہور ہے، اس زمانے کا جو گورنر تھا کہا جاتا ہے، خالد بن عبداللہ القصری نامی گورنر تھا، اس نے اپنے زمانے کے علماء کرام سے مشورے کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا تھا، اور اس نے عید الاضحیٰ کے روز خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا، اے لوگوں، تم اپنی اپنی قربانیاں کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، میں تو آج جاد بن درہم کی قربانی کرنے والا ہوں، کیونکہ وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل نہیں بنایا یا موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا، اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اور جو جہم بن صفوان تھا، اسے خراسان کے امیر مسلم بن احوز نے قتل کیا تھا، کیونکہ اس نے بھی غلط نظریہ پیش کیا تھا۔ تو یہ جاد بن درہم اور جہم بن صفوان، یہ دو لوگ تھے، اسی وجہ سے وہ جہمیہ فرقہ کہلایا۔ ان لوگوں نے بہت ہی غلط نظریات پیش کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا تھا اصل میں۔ اب ہے کیفیت، کیا آپ اللہ تعالیٰ کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے لیے آپ مثال کون سی دیں گے؟ اگر دلیل میں مانگو آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ مشابہت کسی سے نہیں بیان کر سکتے، یہ مثال نہیں بیان کر سکتے، اس کے لیے قرآن سے کون سی دلیل ہے؟ لئی سکم اسلی شعی، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ ٹھیک ہے، لئی سکم اسلی شعی، اور اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ عیسائیوں نے کفر کیا، کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی نعوذ باللہ اللہ ہے یا بیٹا ہے اللہ کا۔ تو تکیف یعنی کیفیت، جو صفت کی اصلیت ہے اس کو بیان کرنا، یعنی ایک معلوم کیفیت، اور تمثیل تشبیہ دینے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں بھی ہم بیان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، نہ اس کی کیفیت ہم بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ اس کی تمثیل بیان کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جیسے کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا، یعنی خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا، اور ایک فرقہ مشہور ہوا تھا فرقہ مشبہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ مخلوق کے چہرے کی مانند ہے، یا جو ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کی مثل ہے، سننا مخلوق کے سننے کی طرح ہے، تو یہ چیز بھی غلط ہے اصل میں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے بہت بلند ہے اور بے نیاز ہے الحمدللہ۔ تو اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی مشابہت سے منزہ اور پاک ہے، وہ نہ ہی تو اپنی ذات میں، نہ ہی اپنی صفات میں، اور نہ ہی اپنے افعال میں کسی دوسرے کی مانند اور مثل ہے۔ تو لیس کم اس لیے، اس میں جو مشبہت رقع تھا، جو تشبیہ دیتا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسانوں سے، اس کی تردید ہے، اس کا رد ہے۔ اور اس کی جو آخری حصہ ہے وہو السمیع البصیر، اس میں معطلہ فرقے کی تردید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت سمع اور بصر انسانوں کی جیسی نہیں ہو سکتی۔ تو بعض فرقے کون سے تھے؟ جو اللہ تعالیٰ کی کچھ صفت کی کو ایکسیپٹ کرتے تھے، بعض کی تردید کرتے تھے۔ اور معتزلہ فرقے کی بھی تردید ہے اس آیت میں، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر سمع کے سمیع ہے اور بغیر بصر کے بصیر ہے، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ ہیں، اس کی کوئی دلیل قرآن میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں؟ فللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، ہے نا، سورہ بنی اسرائیل میں غالباً یہ آیت آتی ہے کہ اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا تم اس کو اسی سے پکارو۔ اور حدیث میں ہم کو کتنے نام سکھائے گئے ہیں؟ 99 نیم سکھائے گئے ہیں۔ اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، بالکل، ان ناموں پر ایمان لانا ہے، ان کے معنی پر ایمان رکھنا ہے جو الفاظ سے دلالت کرتے ہیں، اور جن اثرات کے ساتھ یہ الفاظ تعلق رکھنا ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ یعنی وہ رحیم ہے، رحمت والا ہے، اور اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ قدیر ہے، قدرت والا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ علیم ہے، علم والا ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو بخشتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نام کیا ہیں؟ توقیفی کہتے ہیں اس کو، یعنی اللہ ہی کی طرف سے ہیں یہ، خود سے اس کے معنی نہیں بیان کیے جا سکتے، جو اللہ کے رسول نے ہم کو صحیح حدیث سے بتائے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے خود بتائے ہیں۔ یہ توقیفی ہیں، اس میں کسی کا اجتہاد نہیں ہو سکتا، کسی کی رائے نہیں ہو سکتی، کسی کے خیالات نہیں ہو سکتے، اس میں کسی کا خیالات کا عمل دخل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم کو رسول اکرم نے سکھائے ہیں 99 نام، لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم کو ہر چیز کا علم نہیں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو صرف صفاتی نام ہے جو ہم کو بتائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ اور جب رسول اکرم نے اس کے بارے میں فرما دیا تھا کہ جو یہ 99 نیم یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ صرف زبانی رٹ لینے سے داخل ہو جائے گا، یا پھر ان کو سمجھنا اور اس کے مطابق اس پر ایمان لانا اور اس سے پھر اس طرح سے عبادت کرنا اور دعا کرنا، یہ سب بھی شامل ہوگا اس میں۔ صرف زبان سے رٹ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا اور سمجھ کر اس کو دل سے ماننا اور اس کے مطابق پھر اس سے مدد طلب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کو ماننا بھی ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ سے کسی حالت میں بھی جدا اور الگ نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات کو بھی ماننا ضروری ہے، جو اس کی مشیت اور قدرت سے تعلق رکھتی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے افعال، اس کے اقوال، ہے نا، وہ کلام بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ افعال بھی انجام دیتا ہے، جیسے کہ اس کا آسمانی دنیا پر نزول، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ذاتی صفات میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اس کا علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، سما، بصر، چہرہ، ہاتھ، انگلی، قدم، پاؤں۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ، جیسے یہودیوں نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہ غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ باندھے گئے، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ بل یدہ، کیا لفظ آتا ہے؟ کھلے ہوئے ہیں اس کے دونوں ہاتھ، بل یدہ مبسوطتانی، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا یہاں پر ذکر کیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا استوى علی العرش، اس کا اترنا آسمانی دنیا پر، اس کا ہنسنا، راضی ہونا، تعجب کرنا، ناراض ہونا، زندہ کرنا، مارنا، خوش ہونا، غصہ ہونا، ناپسند کرنا، محبت کرنا، یہ تمام صفات اس کی جو اس کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تکلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اس بات پر یقین کرنا ضروری ہے، نہیں ضروری ہے؟ آپ قرآن سے اس کی مثال دے سکتے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام سے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کیا؟ کلام کیا۔ اور قرآن کیا ہے اصل میں؟ اللہ کا کلام ہے، بالکل۔ جو گمراہ فرقے تھے، ان لوگوں نے کیا ثابت کرنا چاہا تھا؟ قرآن کو مخلوق، اگر اس کو مخلوق مان لیا جاتا تو کیا نقصان ہو سکتا تھا؟ پھر وہ کہتے کہ مخلوق سے غلطی ہو سکتی ہے، مخلوق کو فنا ہے، مخلوق بھٹک سکتی ہے، ہے نا، تو پھر نعوذ باللہ قرآن میں بھی جو چاہے تبدیلی کر لیتے تھے۔ پھر اس کو کہتے کہ آج کے دور سے کے لحاظ سے قرآن ضروری نہیں ہے، اب اس کی تو موت ہو چکی ہے، وقت اپنا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کو اب نہ مانو، نعوذ باللہ۔ تو ایکچولی فلسفیانہ سوچ کی وجہ سے متاثر ہو کر اس وقت کا جو گورنر یا حکمران تھا، اس نے یہ شوشہ چھوڑا تھا، اور اس کے خلاف کون اٹھا تھا؟ کون ایک آہنی دیوار کی طرح ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے؟ امام احمد بن حنبل. ویری گڈ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے تعلق سے ہم خود ساختہ سوچ یا کسی ولی یا کسی اسکالر کی بات نہیں مان سکتے. جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے اس کو ایز اٹ از ہم لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیا کریں گے, جیسے اس کے صفات ہیں اس کو ہم ایز اٹ از لیں گے بغیر تشبیہ دیے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے جو اس کی ذات کے لائق ہیں, لہٰذا وہی معنی مراد لیے جائیں گے. اور یہی صحیح طریقہ, یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے. کچھ لوگ ہیں جیسے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے شبہ یعنی تشبیہ سے قرار دیتے ہیں اور غلو کرتے ہیں, زیادتی سے کام لیتے ہیں, نعوذ باللہ, وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق سے تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ باطل نظریات ہیں اور بے بنیاد اور غلط ہیں. کچھ لوگ ہیں جیسے جہمیہ یا ان سے نکلنے والے تمام جو فرقے ہیں, جو باطل فرقے ہیں, ان میں سے ایک تو کہتے ہیں کہ ان صفات کی غلط معنی کے ساتھ وہ تاویلیں کرتے ہیں, اپنی منمانی تاویلیں کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ان کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے, اور کچھ لوگ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو بہرحال جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ ان تمام اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کے نام ہیں, اس سے وہی معنی مراد دیے جائیں گے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں, جیسے کہ اس کا حق ہے. پھر اسماء اور صفات میں الحاد کیا ہوتا ہے, الحاد کے ویسے معنی کیا ہے؟ الحاد کے ویسے تو معنی ہوتے ہیں جھک جانا, مائل ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ کی جو ایکچوئل اس کی صفات ہیں, جو اس کی حقیقت ہے, جو ثابت شدہ حقائق ہیں, اس سے ہٹ جانا, اللہ تعالیٰ کو ایسے نام سے موسم کرنا جو اس کی عظمت اور جلال کے لائق نہ ہو, جیسے کہ نصارہ کا اس کو باپ کہنا, نعوذ باللہ. یہ جو فلاسفہ تھے انہوں نے کیا کہا, معجبہ بھی ذات ہی کہنا. پھر ان ناموں اور صفات کے ساتھ مخلوقات میں سے کسی کا نام رکھنا, جیسے کہ کافروں نے الہ سے لات یا عزا, العزیز سے عزا بنا لیا اور الہ سے لات بنا لیا تھا. یہ یہودیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے, یا ان کا کہنا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یا پھر اسماء الہی کو انہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو معطل قرار دینا, معنی سے معطل قرار دینا اور ان کی حقیقت کا انکار کرنا. یعنی کوئی لوگ یہ کہے کہ یہ تو صرف الفاظ ہیں, اس کی کوئی معنی نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس سے مشابہ قرار دے دیا, جبکہ سب غلط ہے, الحاد ہے. کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کوئی بات کہہ سکتے ہیں اپنی طرف سے, یا قیاس آرائی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اگر ہم السمیع البصیر کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی ہم کہیں کہ اچھا بھائی انسان بھی تو سنتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب کیا دیں گے ہم؟ انسانوں کی جو سماعت ہے وہ بہت محدود اور مختصر ہے یا لمیٹڈ ہے. ہم دیوار کے اس پار کی بات ہو رہی وہی سن سکتے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ, سبحان اللہ, وہ تو کوئی پتا بھی نہیں گرتا درخت سے کہ وہ جان لیتا ہے. ان اس کے علم میں ہوتا ہے اگر درخت سے کوئی پتا گرتا ہے, اگر ساری مخلوق بیک وقت سارے لوگ اس کو پکاریں اور دعائیں کریں اور اپنی حاجت اس کے سامنے پیش کریں, تو وہ سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے. سبحان اللہ, یہ کسی میں نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سننے کی صلاحیت رکھی ہے, لیکن بہت ہی محدود اور لمیٹڈ ہے. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو جتنی صفات ہیں وہ اس کے کمال کے لائق ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہیں. سبحان اللہ, لیس کمثلی شیء, اس کے مثال کے مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے, اسی سے پتہ چل جاتا ہے. تو کمال کا اس کا سننا ہے, اس کی کوئی نظیر ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, صراط مستقیم کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ کون سا راستہ ہے یہ جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے, جو سیدھا راستہ جو ہم کو اپنے منزل مقصود تک لے جاتا ہے؟ قرآن اور سنت کا راستہ. سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. اس کا کیا معنی ہوا؟ کیا آپ تین بار قرآن پڑھ لیں گے تو اس کا مطلب آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا؟ اپنی تعلیم کے لحاظ سے, اپنی یعنی عقائد کے لحاظ سے, ایمان کے لحاظ سے, کیونکہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں تین بنیادی اصول پر ہیں, اور وہی اس کے بنیادی یعنی اساس ہیں. اس کا مقصد بھی یہی ہے, توحید ہے نا. تو یہ مختصر صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے, پورے جو قرآن میں تعلیمات بیان کی گئی ہیں اس کے برابر ہے, اس لیے وہ اس کو ایک تہائی قرآن کہا جاتا ہے. خلاص کیوں رکھا گیا اس صورت کا نام؟ خالص اس میں اللہ کے اوصاف, اس کی صفات بیان کی گئی ہے. یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو ہر قسم کے شرک سے پاک کر دیتی ہے. یعنی توحید الوہیت, توحید یعنی عبادت آپ اسی کی کریں گے, نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے اور نہ ہی اس کے ناموں کے جیسا کسی کو آپ مانیں گے. کہ جو تعلیمات ہیں اصل میں باقی کا جو قرآن ہے اس کے مطابق ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کا ثبوت ہے, کیونکہ قل کہا گیا نا, اور اگر یہ جبریل کا کلام ہوتا تو اس کے آغاز میں قل نہ ہوتا. اس میں نصارہ کا رد ہے جو مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں, اور مشرقین کی تردید ہے جو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. یہودیوں کا رد ہو رہا ہے کیونکہ اس میں اللہ نے خبر دی ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر سچا ہے, کہ اس نے کسی کو نہ بیٹا بنایا, نہ کسی کو وہ جنا گئے, نہ کوئی اس کے ماں باپ ہیں, اور نہ کوئی اس کا ہم بلّہ ہے, نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کمال درجے کا غنا اس میں ثابت ہوتا ہے, اس کی بے نیازی ثابت ہوتی ہے, پوری کائنات کی اس کی طرف محتاجی ثابت ہوتی ہے, اور تمام کائنات کی فقیری ثابت ہوتی ہے. اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے. جو اللہ الصمد ہے, آپ دیکھیں الصمد کے معنی تو ایسے ہیں جو ہم نے پڑھے تھے اس میں نا, کہ سبحان اللہ وہ بے نیاز ہے, وہ ہر ایک کو اس سے مانگنا ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. پھر آیت الکرسی بھی ہم نے پڑھی تھی, اس میں بھی کس بات کا ثبوت ہے اصل میں آیت الکرسی میں, نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, اس کی الوہیت کا ثبوت ہے, اس کے منفرد ہونے کا بیان ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا ثبوت ہے, ذاتی صفات کا ثبوت ہے, اور قیوم یعنی جو خود بھی قائم رہنے والا ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے. الحی والقیوم یہ دونوں اسم اعظم ہیں کیونکہ یہ دونوں صفات صفات کمال پر مشتمل ہیں. تو اس کی فعلی صفات بھی پتہ چل رہی ہے کیونکہ وہ زندہ بھی کرتا ہے نا, زندگی دیتا ہے, وہ موت بھی دیتا ہے. اس کے وسیع علم کا اور اس کے ہر جو صفات ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا ثبوت ملتا ہے. پھر اس کے ساتھ یعنی جو شفاعت کا بھی ہم کو یہاں پر ذکر ملتا ہے, اس کے صفت کلام کا ثبوت ہے, اس کی صفت علم اور اس کا ہر حال یعنی چاہے ماضی ہو حال ہو مستقبل ہو ان سب کو احاطہ کیے ہوئے ہے اس کا علم. نہ وہ بھولتا ہے نہ غفلت کا شکار ہوتا ہے, نہ ہی کوئی کام اسے دوسری کسی کام سے بے توجہ بناتا ہے. سکھانے والا وہی ہے کیونکہ ساری مخلوق کچھ بھی نہیں جانتی بس جتنا ان کو اللہ نے سکھایا. کرسی کی عظمت ثابت ہوتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت پتہ چلتا ہے, اس کا اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے اقتدار کا ثبوت ملتا ہے, اس کی صفت علو کا ثبوت ہے, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند, اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اس میں ثبوت ملتا ہے. اور جیسے مشرکین اپنے بتوں کو سفارشی سمجھتے تھے اس کا رد ہے اس میں. اور جو فرقہ تھا قدریہ اور رافضیہ ان کی بھی تردید ہے کیونکہ وہ کیا سمجھتے تھے جو رافضیہ یا قدریہ تھے کہ اللہ تعالیٰ اشیاء کے متعلق پہلے سے کچھ نہیں جانتا نعوذ باللہ بلکہ ان کے واقع ہونے کے بعد جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو جاہلانہ خیالات تھے اس کا رد کیا. پھر ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو گمان کرتے ہیں کہ کرسی سے مراد اس کا علم ہے یا اس کی قدرت ہے یا اس کا ملک ہے. یہ سب تمام جو بھی باطل نظریات ہیں اس کا رد ہے اس میں. تو عظیم آیت کیوں کہا گیا ہے اس کو؟ قرآن کریم کی عظیم آیت, اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں, اس کی بلند صفات کا ذکر ہے, اس میں سب جمع کر دیے گئے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات سے تعلق نام ہے. تو اس کو کتاب اللہ کی سب سے عظیم ترین آیت کہا جاتا ہے. اور وہ ابو ہریرہ والی حدیث بھی ہے جس میں ابلیس نے خود کہا تھا کہ تم اگر یہ پڑھو تو میں کل سے نہیں آؤں گا. پھر ایک اور ہم کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفات کا گلدستہ جس کو کہا جاتا ہے سورہ حدید میں, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. تو اول اور آخر کون ہے پھر, کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اور آپ لوگوں کو معلوم ہوگا نا جو ہم تہجد میں پڑھتے ہیں ہے نا, تہجد میں جو دعا ہم پڑھتے ہیں کتنی خوبصورت ہے وہ, اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے اصل میں کہ وانت الآخر فلیس بعدک شیء, وانت الظاہر فلیس فوقک شیء, وانت الباطن فلیس دونک شیء. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے, وہی اول ہے وہی آخر ہے. تو کیا ہم رسول اکرم کے لیے پھر اول اور آخر کا لفظ استعمال کرتے ہیں, کر سکتے ہیں رسول اللہ کے لیے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ جیسے ایک شعر میں بھی ہے نا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی یاسین وہی قرآن وہی طہٰ, ایسا کچھ شعر ہے شاید, میں پورا یاد نہیں کر پا رہی ہوں. یہ شعر شرکیہ شعر ہوگا, یہ نہیں کہہ سکتے ہم رسول اللہ کے بارے میں. اور بہت سارے لوگ نعتوں میں بہت ہی عجیب کچھ الفاظ استعمال کر جاتے ہیں, وہ بھی بہت غلط ہوگا. ٹھیک ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفت حکمت ہے اس کو ماننا ضروری ہے, وہ الحکیم ہے. اور قرآن کریم کی بھی ایک صفت کیا بتائی گئی ہے؟ حکیم. تو حکیم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ویسے تو قاضی ہوتے ہیں لیکن عادل اور اپنی مخلوق کے درمیان دین اور شریعت اور تقدیری حکم دینے والا, یعنی دنیا اور آخرت میں اسی کا حکم چلنا ہے. تو حکیم کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ مضبوط پائیدار حکم دینے والا, تاکہ اس میں کسی طرح کی کوئی خرابی اور فساد نہ پیدا ہو سکے. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, ہم نہیں جانتے اس کو. بعض وقت ہمارے لیے شر نظر آ رہا ہوتا ہے ہم کو, لیکن ایکچولی وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے, اس میں ہمارے لیے خیر چھپی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے حکم صادر کرنا یا جو شریعت ہے اللہ تعالیٰ کی, اس میں بھی کیا ہے؟ حکمت ہی حکمت ہے. یعنی شریعت کے جو احکامات ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں. جیسے بہت سے لوگ آبجیکشن اٹھاتے ہیں کہ اچھا زانی کو سنسار کرنے کی کیوں سزا ہے, شادی شدہ زانی کو. کچھ لوگ کہتے ہیں غیر مسلم کے یہ کتنی وحشیانہ سزا ہے نعوذ باللہ, لیکن اس میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور کتنی بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ زنا کا خاتمہ ہوگا, فحاشی کا خاتمہ ہوگا. آج آپ دیکھیں دنیا کیسی بے راہ روی کی طرف نکل گئی ہے, اور پھر جب آپ خواہشات کے پیچھے انسان لگتا ہے تو پھر وہ ہر غلط کام کرتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھ ہی رہیں گے ہومو سیکشوالٹی کے بارے میں. ابھی میں ایک جملہ پڑھ رہی تھی, کسی کا کوٹیشن تھا کہ اگر آپ کا بیٹا آ کر کہتا ہے کہ مجھے سعدیہ پسند ہے, یعنی ایک نارمل نام لیا گیا ہے سمجھے لڑکی کا, اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو آپ رشتہ لے کر چلے جائیے اور شکر کریں کہ اس نے سعدیہ پسند کیا, سعد کو نہیں پسند کیا. لا حول ولا قوة الا باللہ. یعنی جب انسان خواہش پر چل پڑتا ہے تو پھر وہ ہر حدود کراس کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے اور بندوں کے لیے ہی فائدہ ہے اس میں. وہ لطیف الخبیر بھی ہے, وہ لطیف الخبیر, حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت آئی ہے کیونکہ وہ بہت ہی باریک بین ہے, باخبر ہے. تو اللطیف وہ ذات ہے جس کا علم اور اس کی خبریں انتہائی باریک بینی پر مبنی ہوتی ہیں, حتیٰ کہ وہ پوشیدہ اور چھپی ہوئی بالکل باریک چیز یا غیب یا اس کی جو بھی باریکیاں ہیں, اس کی جو مصلحتیں ہیں, اس کی گہرائیوں کو بھی وہ بخوبی جانتا ہے. اس کے علم میں ہر چیز ہے, یعنی ہم تو اس کو احاطے میں بھی نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر علم حاوی ہے. تو بندوں کے دلوں کے خیالات تک جانتا ہے, سینوں کے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے. تو باریک بھی اور باخبر ہے, یعنی وہ اپنے لطف و کرم کے ساتھ اپنے بندوں کے لیے ان پر اپنے احسانات کرتا چلا جاتا ہے, جیسے کہ اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. تو وہ لطیف الخبیر, وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ لطف اور کرم کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ, باریکیوں کی پوری تہ تک وہ ہر بات کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی جو صفات ہیں, چاہے وہ صفت رحمت ہو, چاہے وہ صفت حکمت ہو, یا صفت علم ہو, یا اس کا السمیع البصیر ہونا ہے, یا اس کا اللطیف الخبیر ہونا ہے, یہ سب کیا ثابت کرتا ہے, کس بات کا ثبوت ہے؟ کہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. بندوں کو نیکی کے راستے پر چلانا سب اس کے اختیار میں ہے, بندوں کو مشکل سے نکالنا اسی کے اختیار میں ہے, وہ سب کی سنتا بھی ہے, وہی رزق دینے والا ہے, وہ الرزاق ہے. اور رزق کا مطلب کیسے کھانے پینے کی چیزیں نہیں, بلکہ ہر قسم کی بھلائیاں. وہ تو آپ دیکھیں چیونٹی کو بھی رزق پہنچاتا ہے, کوئی پتھر کے اندر کوئی کیڑا ہے اس کو بھی کون رزق پہنچاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا ضروری ہے, پھر جو اس کا ارادہ ہے اور اس کی مشیت. کوئی اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت میں دخل اندازی کر سکتا ہے؟ نہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ محبت کی صفت, جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے الود یا الودود, ثابت ہے یا قرآن سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے؟ جی ہاں ثابت ہے. کوئی مثال ہے آپ کے پاس کن کن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے؟ محسنین سے, متقین سے, مقسطین سے, متطہرین سے, یعنی پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اور کیا بندے بھی اس سے محبت رکھتے ہیں؟ جی ہاں, صحابہ کے بارے میں ثبوت پیش کیا گیا کہ یعنی وہ ایسی قوم ہوگی, وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں, اللہ ان سے محبت رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت آتی ہے محبت سے ریلیٹڈ, وہ کیا ہے؟ وہ الغفور الودود, وہ بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. اور یہی محبت اس نے کس میں ڈالی ہے؟ بندوں کی بندوں میں محبت ڈالی ہے اس نے. جیسے رسول اکرم سے ہم سنتے آئے نا کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی. ٹھیک ہے, تو اس کی صفت رحمت کو ہم مانیں گے. اس کی صفت رحمت کیسی ہے؟ کہاں چھائی ہوئی ہے, کہاں کہاں چھائی ہوئی ہے؟ تو اس نے اپنی رحمت کو اپنے بندوں پر واجب قرار دیا ہے, یعنی میری رحمت چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے. اور مومنین کے ساتھ کیسے ہے؟ وہ کانا بالمومنین رحیما, تو مومنوں پر اس کی رحمت خاص ہے, حالانکہ ہر چیز پر اس کی رحمت چھائی گئی لیکن مومنوں کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ کی جو فعلی صفات ہیں, فعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرنا, ہے نا, کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں نا. تو کوئی ثبوت ملتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فعلی صفت کا؟ جیسے کہ بہت سارے فرقوں نے اللہ تعالیٰ کے فعل کا انکار کر دیا تھا, نعوذ باللہ, انہوں نے اس طرح سے ثابت کرنا چاہا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرتا ہے, نعوذ باللہ, یعنی معدوم قرار دیا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حرکت کرنے سے. نہیں, یہ والی جو حدیث ہے نا, 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے, یہ والی حدیث ضعیف ہے. اللہ تعالیٰ کے فعل کا, جی, وہ رحمت تو کرتا ہے اپنے بندوں پر, لیکن اس کے فعل کا کہ رضی اللہ عنہ, اللہ راضی ہوا. ہم نے اس میں پڑھا تھا نا, جب ہم پڑھ رہے تھے کہ فلما آصفونا انتقمنا منہم, ہم نے ان سے انتقام لیا, جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا. ولیکن کرہ اللہ بعاصہم, لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا, اس کا کوئی کچھ فعل انجام دینا, یہ ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے فعل بھی ثابت ہے, یعنی صفات فعلی, صفات قولی. کیونکہ کچھ لوگوں نے کیا کیا تھا, کچھ فرقوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے صفات فعل کو معدوم قرار دیا. اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اس کا آنا یا اس کا اترنا یا اس کا کلام کرنا یا اس کا ہنسنا. کوئی ثبوت ملتا ہے آپ کو؟ وہ روزانہ کیا ہوتا ہے؟ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آنا ثابت ہوا, قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. وہ ایک جو بندہ آخری اس میں نکالا جائے گا جہنم سے, تو اس کی جو باتیں ہوں گی, جو طویل حدیث ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کا ہنسنا بھی ثابت ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ثابت ہے. کل شیء هالك الا وجهه, ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اس کے چہرے کے سوا. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. اور دعاؤں میں ہم کیا کرتے ہیں جو بہت مشہور دعا ہے، اسألک لذۃ النظر الی وجھک والشوق الی لقائک، ہے نا؟ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوا اللہ کا چہرہ، اور اس کے لیے دونوں ہاتھوں کا بیان وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی ابھی کا پڑھا ہوا، لہٰذا اس کی ریویژن کی ضرورت نہیں ہے. بل یدہ مبسوطتان ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یہ ثبوت ہے ان آیتوں میں اللہ تعالی کے ہاتھوں کا. والسماوات مطویات بیمینی، اور وہ تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. تو اس کی تعویل ہم کر سکتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے مراد اس کی قدرت ہے یا اس کی سخاوت ہے، ایسا کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں. ٹھیک ہے، جہمیہ فرقے کا کہنا تھا اور یہ باطل اس کی تشریح ہوگی. پھر تو کلام میں اصل حقیقت ہے، یعنی حقیقت مراد سے، اور یہ ہم اس کی غلط تعویل کر رہے ہیں اگر ایسا کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے مراد اس کی قدرت ہے. خلقت بیدی میں تو بالکل ظاہر ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ہم اس کی غلط تعویل نہیں کر سکتے. تو قرآن میں اور حدیث میں یعنی یہ ہاتھوں کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے تقریباً 100 سے زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے حقیقی معنوں میں ہی ہم اس کو لیں گے. پکڑنا، تھامنا، قبض کرنا یعنی مٹھی، بس کھولنا، کشادہ کرنا، مسافہ، ان ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. یعنی قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور جو حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب یعنی کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور پھر جس طرح چاہتا ہے اس کو بڑھاتا رہتا ہے کہ وہ یہاں تک پہاڑ کے برابر بڑھ جاتا ہے. تو یہ سب ثابت ہے. پھر جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہماری نظروں کے سامنے تھے وہ تجریبی آیونینا، اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھوں کی صفت کا بیان. تو کیا ہم اس سے ایسا لے سکتے ہیں کہ آنکھوں سے مراد صرف رویت ہم لے سکتے ہیں، دیکھنا؟ نہیں، بلکہ اس کی جو قرآن اور سنت سے صحیح معنی پتہ چلتے ہیں وہی ہم لیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں آنکھوں کی صفت کا بیان ہے، اور اس کی ان ذاتی صفات میں سے یہ آنکھیں بھی جو کسی طور اس سے جدا نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کو حقیقی معنی میں جس طرح اس کی عظمت اور جلال کے لائق ہے یا کتاب اور سنت میں اس کے لیے جو دلائل موجود ہیں اسی طرح سے اس کو تسلیم کیا جائے گا. اور صحیح بخاری میں ہم کو عبداللہ بن عمر سے روایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے مگر یہ بات سچ ہے کہ مسیح دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اور جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو رحمان کی دونوں آنکھوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے. لیکن یہ صحیح حدیث نہیں ہے، سیکنڈ والی، پہلی والی حدیث صحیح ہے کہ صحیح بخاری کی کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے لیکن جو دجال آئے گا وہ آنکھ سے کانا ہوگا، گویا کہ وہ خوشے انگور میں ابھرا ہوا دانا ہے. تو کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، یا موسیٰ علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے تھے، یا جو بھی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہے اللہ تعالیٰ کی صفت. تو اللہ تعالیٰ کا فعل بھی ثابت ہوا، اس کے لیے چہرہ ثابت ہوا، اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھیں ثابت ہوئیں، جیسے کہ وہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تو یہاں مکر سے مراد کیا ہوگا کہ نعوذ باللہ ہم یہ جو مکر ہے اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مکر کہنا بھی صحیح ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں ہم اس کے جو صحیح معنی ہے وہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے ہر چیز پر، لیکن وہ مکر کرنے والوں کے ساتھ ہی مکر کرتا ہے، یعنی اس کا فعل مقابلہ کرنے کے لیے ہے، یعنی ان کے برے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی کچھ کرتا ہے جو اس کی حکمت اور عدل کا تقاضا ہے، لہٰذا اس پر صرف حمد و ستائش ہی کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کا مکر اہل مکر کے ساتھ صرف ان کے فعل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے، اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے ہے. اور مکر کے معاملے میں جو بات کہی گئی ہے قید کے بارے میں بھی یہی کچھ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ وہی کچھ کرتا ہے جو اس کی حکمت اور عدل کا تقاضا ہے، لہٰذا اس پر صرف تعریف ہی کی جائے گی. تو بہرحال وہ درگزر کرنے والا بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، اور وہ عزت والا بھی ہے. عزت صرف اسی کے لیے ہے، اور وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین. اور ابلیس نے کس کی قسم کھائی تھی؟ اللہ کی. فبعزتک لأغوینہم اجمعین. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اللہ مانتا تھا، یقین رکھتا تھا، ایمان رکھتا تھا، لیکن نافرمانی کی، تو اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی تھی کہ میں ضرور بہکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہل تعلم لہ سمیہ، ہم نے پیچھے ہی پڑھا تھا، اس کے نام کے مانند بھی کوئی نہیں ہو سکتا. پھر اس کا نام تبارک اسم ربک ذل جلالی والاکرام ہے نا سورہ رحمان میں، کہ بہت ہی بابرکت ہے اس کا نام بھی. کہ اللہ کی جیسی محبت کسی اور کے لیے ہونی چاہیے؟ نہیں. بہرحال تمام جتنی جو صفت ہیں، اس کی صفت قدرت ہو، صفت عفو ہو، یا اس کا ہر چیز سے پاک ہونا، یعنی جو لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ الصمد ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے، تو یہ سب ہم اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات کو مانیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بھی نہیں ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم مثالیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا نعوذ باللہ ڈاکٹر ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بھی بیان نہیں کرنی ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ ریویژن کمپلیٹ ہوا تقریباً، باقی تو سب چیز آپ کے سامنے ہی تھی، یعنی جو بھی آپ لوگ لیکچرز اٹینڈ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے، اور اللہ کرے کہ یہ عقیدے کا چیپٹر جو صحیح عقیدہ ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے، اور ہم ہر قسم کے شرک سے پاک رہیں. ہمارا نقطۂ نظر، ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ وہی ہو جیسے کہ رسول اکرم نے ہمیں سکھائی، صحابہ نے اس پر عمل کیا، اور جو سلف صالحین تبع تابعین جو اس پر چلتے رہے جو حق کا راستہ تھا، صحیح راستہ، اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اسی کی توفیق دے، آمین۔ میں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ اس میں جو بھی غلطی رہی ہوگی میری لا علمی، کم علمی اور نہ سمجھی اور کم فہمی کی وجہ سے ہوگی، تو جو غلطی ہے میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی معافی چاہتی ہوں، کیونکہ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، ہم لوگ کوئی ٹیچر وغیرہ ایسے نہیں ہیں، ہم لوگ سب سیکھ ہی رہے ہیں اور سیکھتے سیکھتے سکھا رہے ہیں، تو جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور آپ لوگ بھی مجھے معاف کریے گا، اور جو بھی صحیح بات پہنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہے، اللہ ہی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے، تو بس اللہ تعالیٰ ہم سے ہر حال میں حق بات کہلوائے۔ اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعه وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔